تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الله الذي بعث رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. الحمد لله الذي خلق ما شاء وصور كيف شاء. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والنذير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
آپ لوگ یہاں مت بیٹھے, لوگ مجمع میں بیٹھے, یہاں سے اٹھ جاؤ. آپ بھی اٹھ جاؤ, یہاں سے اٹھ جاؤ. اب اسے اٹھ جاؤ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم, إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, إنما بعثت رحمة, إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا, أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پانی سے دو شکلوں میں پیدا فرمایا ہے. ایک ہی پانی ہے, کسی پر تصویر بناتا ہے بچے کی, کسی پر بناتا ہے بچے کی. یہ بولے نہیں ایشا اے اناسا لڑکیوں بنا دو, یہ بولے نہیں ایشا اے روکو لڑکے بنا دو. اور یہ زندگی ہم بکران میں اناسا دونوں بٹھے, وہی جاب میں ایشا او تین کسی کو بھی آباد کر دو. ایک پانی پر دو شکلیں ہوں. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. دنیا کے انسانوں, ہم نے تمہیں مرد بنایا عورت بنایا. کہاں سے شروع کیا؟ واللہ خلقکم من تراب, مٹی سے شروع کیا. تو اب میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے وہ بنایا کیوں ہے, میں نے آنے کی کوئی درخواست نہیں دی, تو میرے اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے, زمین آسمان کس لیے بنے ہیں؟ وہ کہتا ہے, ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین. زمین آسمان کوئی کھیل کود نہیں مجھے بن گیا ہو. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما باطلا, یہ کوئی ایسے بیکار نہیں. ما خلقناهما الا بالحق, اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے. وہ حقیقت کیا ہے پتہ کوئی نہیں. نیشن پیدا ہوا ہوں پتا کوئی نہیں. مجھے کس نے بنایا, میرا علم کیسا, مجھے نہیں پتا. چلوں پیدا کیا کچھ پتا نہیں. میں اس کے بعد کہیں جا رہا ہوں, قبر میں چھوڑ کر واپس آنے والے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے سوال ہیں جن کا جواب انسانوں کے پاس کوئی نہیں. جب تک ان چیزوں کا حل نہ ملے زندگی بے مقصد ہے. ایک آدمی کہتا میں نے پیسے بنانے. بناؤ. پہلے شہر میں رہتا تھا, چھوٹا گھر تھا, پھر ملتون میں آ گیا, شیخ ملتون میں بڑا گھر بنا لیا. پہلے شہر میں تھا, چھوٹا کاروبار تھا, چھوٹا گھر تھا, 50 سال کی عمر میں پیسہ اکٹھا ہوا تو ادھر آ گیا, بڑا گھر بنا لیا, بڑا حجرہ بھی بنا لیا, بڑا گھر بھی بنا لیا. چند سال نہیں گزرے, جا کے قبر میں سو گیا تو کس چیز کا مقصد بنایا تھا جسے چھوڑ کے چلے جانا ہے؟ کیوں آیا ہوں, یہ کیا مقصد ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جب وہ مل جاتی ہے تو پھر زندگی ختم ہو جاتی؟ تو یہاں پر انسان خاموش ہوگا, یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟
بعض اوقات ہم اولاد کے لیے کرتے ہیں، اولاد کے لیے کرتے ہیں، ہمارا بچہ خوشحال ہو، ہمارا بچہ راضی، ہمارے بچوں کو رزق ملے. وہ جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کی آنکھیں پھر گئی، انہوں نے ماں کا حال ہی پوچھنا چھوڑ دیا، انہوں نے باپ کو بلانا چھوڑ دیا، اب دونوں بوڑھا اور بڑھیا بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کن کو مقصد بنا کے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، وہ تو ہاتھوں سے چلے گئے. جب وہ خود باپ بنے، جب بیٹی خود ماں بنے تو انہیں ماں بھول گئی، بیٹوں کو باپ بھول گیا، ان کو اپنے بچے یاد آنے لگے. تو 60 برس کے بعد پتا چلا کہ جن کو مقصد بنایا تھا وہ تو دھوکے باز نکلے، عہدوں کے پیچھے زندگی کھپا دی، لگا دی. منزل پر پہنچے، 4 دن کرسی پہ بیٹھے تھے، یا موت لے گئی یا انقلاب لے گیا. تو میں مثالیں دے رہا ہوں کہ جس سے یہ بات واضح ہو کہ ہم کیسے نادان ہیں، ہم کن چیزوں کو مقصد بنا کے چل رہے ہیں، جن کو جب لے لیتے ہیں تو چلی جاتی. تو لہذا اس بنی ہوئی کائنات میں کوئی چیز میرا موضوع زندگی نہیں ہے. میں ڈاکٹر بننا، میں نے 5-6 سال سے میرے باپ نے مجھے کہنا شروع کیا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا. تو پرائمری تک پہنچتے پہنچتے میں یہ سمجھنے لگا کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا. لیکن ڈاکٹر بھی تو مر جاتا ہے، بلکہ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، کہ تمہیں تو کہوں گا ڈاکٹر کوئی بھی نہیں بنے، کہ ہماری تو اپنی زندگی کوئی نہیں، ہماری اپنی زندگی کوئی نہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہاں آ کر سوال کھڑا ہوتا کیا ہے، کیا ہے، کیوں ہے؟ ادھر اللہ کہتا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا. کیوں ہے؟ شیخ ملتون نے بیکار ہے، مردان میں بیکار پیدا کیے گئے ہو. پھر ایک اور طرح کہتا ہے احسب الانسان یترک سدا. تو میرے بندے بتاؤ تو صحیح، تمہیں مرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا، کوئی نہیں پوچھنے والا. اور ادھر سے ایسی دھمکی آ رہی کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں تمہیں چھوڑنے والا، اس دنیا میں تم آزاد نہیں ہو. کیا ہو؟ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے بول تمہارا نکلتا ہے، لکھنے والا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ لکھتے ہوئے. پھر میری تو ہر بات لکھی جا رہی ہو، یہ میری بات اب میرا بیان طے ہوتا ہے تو میں بڑھتے ہی رہتا ہوں. کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے، انسان جو ہوا غلطی سے نکل ہی جاتا ہے. کوئی یاد کر کے تو میں نہیں بیٹھوں، تقریر کو میں نے یاد کیا ہو اور میں نے پہلے بیٹھ کے مطالعہ کیا ہو، پھر آ کر میں بیان کر رہا ہوں. وہ تو ایسے اٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ ڈر لگا رہتا ہے، کوئی غلطی سے بھی ایسا جملہ نکل گیا کہیں گے وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. حالانکہ یہ تو کوئی آ کر ہی تحقیق کرتا کہ یہ جو تم نے کہا ہے یہ اپنی غلطی سے کہہ دیا یا اپنی سوچ سمجھ کے کہا ہے. تو وہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اب تو اتنے بیان طے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے جس سے کوئی مطلب غلط سمجھ بیٹھے. تو یہی تو سوچو کہ ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک ادھر ہے. بلا وہ رسولنا لغیہ یکتبون. میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول. ایک تیرے منہ سے بول نکلا الا لغیہ رقیب عتید. ایسے جیسے جھپٹا بھی تو ایسے فرشتے اس کو جھپٹا مارتے ہیں. یہ ہے تو خالی تشبیہ، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیز جھوٹتی نہیں ہے. گالی بھی لکھی جا رہی، دعا بھی لکھی جا رہی. تو اب پھر اگر آدمی حیرت میں ڈوبتا تو پھر میں یہ سب کچھ کیوں ہے، سب کچھ کیوں ہے. میں نے دیکھا کہ دنیا میں 99% انسان تو وہ ہیں جن کے خواہشات پوری ہی نہیں ہوتی، سینے میں لے کر چلے جاتے. 100 میں 1 ہے جس کو تھوڑا سا پیسہ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، زندگی ڈھل چکی ہوتی. تو ان سارے سوالات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنا علم اتارا اور اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، ان پر علم کا فیضان فرمایا، انہیں عالم غیب دکھایا، انہیں جنت جہنم دکھائی، فرشتے دکھائے، حساب کتاب کا نظام دکھائے، قبر میں جو کچھ ہو رہا وہ دکھایا، جنت میں دکھائی، جہنم دکھائی. ہمارے نبی معراج پر تو گئے ہی گئے تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز مدینے کی مسجد میں نماز پڑھا رہے، مصلے پر کھڑے کھڑے آگے ہو گئے، اگلی صف والوں نے تو دیکھا کہ آپ آگے ہو گئے، پھر کھڑے کھڑے پیچھے ہو گئے، نماز کے اندر ہی کافی سارا آگے کافی سارا پیچھے. جب سلام پھیرا تو اگلی صف والوں نے پوچھا یہ کیا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا جنت نظر آ رہی تھی، سندور کے گچھے ایسے لٹک رہے تھے ان کو دیکھ کے میں آگے ہو گیا. پھر پیچھے جم ہوں گے تو ایک دم دوزخ نظر آئی اور اس کی آگ اور اس کے شعلے نظر آئے تو پھر میں پیچھے ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا, ان کو عالم غیب دکھایا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ ان لوگوں کو بتاؤ کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اس کی اب تیاری کیسے کرنی ہے. جو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوه, جو تمہیں اللہ کا رسول کہتا جائے وہ کرتے جاؤ, جس سے روکتا جائے اس کو چھوڑتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی عطا فرمایا جس کی زندگی آج تک محفوظ ہے, موجود ہے, کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی, گم نہیں ہوئی. اور آپ کی کتاب, آپ کا قرآن, ایک پٹھان بچہ بھی اسی طرح حافظ, پنجابی بھی اسی طرح حافظ, سندھی بھی حافظ, بلوچی بھی حافظ, بروہی بھی حافظ, بلتستانی بھی حافظ, چترالی بھی, گلگتی بھی, سواتی بھی, اور وہ عرب بھی, عجم بھی, ہر وہ بچہ جو ایک لفظ نہیں سمجھتا وہ سارا قرآن سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ, چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی کتاب کو محفوظ کیا, ہمارے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا عالم, سارے انسان, سارے زمانے, سارے جنات, اپنے تک آنے والی ساری نسلوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس سے تمہاری دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, اور وہ طریقہ جس کو چھوڑنے سے تم دنیا کے عذاب سے بھی بچو گے, آخرت کے عذاب سے بھی بچو گے, وہ تمہیں یہ نبی بتانے کے لیے آیا ہے. 124,000 تقریباً نبی آئے. قرآن میں صرف 25 نبیوں کا نام ہے, 100-125 نام تاریخ میں آئیں گے, باقی نبیوں کے ہمیں نام بھی معلوم. رسول اللہ نے کہا تم ارسلنا رسلنا فترا فرم نے اوپر نیچے نبی بھیجے, رسول مبشرین و منذرین, سلام علی المرسلین. چند نبیوں کے نام قرآن میں بتائے, کچھ تو حدیث اور تاریخ میں بتائے, باقیوں کے نام کبھی نہیں پتا, جگہ کبھی نہیں پتا. پھر 25 نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو صرف نام گنوائے ہیں, کہاں آئے, کب آئے, کس کے پاس آئے, کچھ رقم لسا الاس غلطی, وہ کہاں آئے, کس کے پاس ہے, کب آئے, کچھ پتا نہیں ہے. چند کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام بتا کر خالی اشارہ کیا, کچھ تو تھوڑی تھوڑی اللہ نے ہمیں تفصیل بتائی. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا تو ایک نظام تو یہ بنایا کہ پہلے ہر قوم میں نبی آتا تھا, ہر قبیلے میں نبی آتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ الناس ان رسول اللہ علیہ جمیا, میرے نبی تم اعلان کر دو کہ پوری دنیا کے انسانی مرد عورت اور عرب عجم, اب میں اکیلا تم سب کا رسول بن کر آیا ہوں, اب میں ہی رسول ہوں, میرے سوا اور کوئی رسول اب نہیں آ سکتا. بہت بڑا دعویٰ تھا. تبارک اللہ نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا, بابرکت وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا تو وہ سارے عالم کو بتانے والا ہو, بڑھانے والا ہو, سمجھانے والا ہو. اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ آج ملک شام میں پیدا ہوتے جو مالدار ملک تھا, یا عراق میں پیدا ہوتے جو بڑا طاقتور ملک تھا, اور آپ کسی بڑے سردار کے گھر میں پیدا ہوتے, کچھ بادشاہ کے, کسی جاگیردار کے, کسی نواب کے, کسی بڑے وڈیرے کے گھر میں پیدا ہوتے, تاکہ شور صاحب کے پاس دولت بھی ہوتی, رسک بھی ہوتا, نوکر بھی ہوتے, طاقت بھی ہوتی, لوگ آپ سے اثر لیتے, یہ تو بڑے سردار کا بیٹا ہے, تو سارے کے سارے آپ کے گھر متوجہ ہوتے. لیکن اللہ نے شام کو بھی چھوڑ دیا, عراق کو بھی چھوڑ دیا, ایران کو بھی چھوڑ دیا, روم کو بھی چھوڑ دیا, فارس کو بھی چھوڑ دیا. یہ ایک طرف ایک صحرا تھا جہاں 4,000 سال سے ایک نسل کو تیار کرنے کے لیے اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا. 4,000 سال کے بعد ایک ہستی کو وجود میں لانا تھا, ایک ہستی کو وجود میں لانا تھا. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ چاہتا تو ایک پل میں لیا تھا, لیکن یہ اسباب کی دنیا نسل در نسل. اللہ تعالیٰ جیسے دیکھو دودھ کا بنا دہی, دہی کا بنا مکھن, مکھن کا بنا گھی. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھا دودھ سے ہی نکال کے ہمیں دے دیتا ہوں, سیدھا دودھ سے ہی نکلتا. نہیں, گھی تک پہنچنے کے لیے یہ سارا تمہیں کرنا ہوگا, کہ یہ اسباب کی دنیا ہے. گندم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سیدھے ڈھیر لگا دیتا, کہیں نومبر میں گندم کی کاشت کرو اور ابھی اپریل میں آ کر اس کو کاٹو, 6 مہینے اس کی راکھی کرو, اس کا انتظام کرو. تو اللہ چاہتے تھے اپنے نبی کو ایک پل میں وجود میں لیا تھے، نہیں اتنی کامل ہستی کو وجود میں لانے کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ 4000 سال سے کم نہیں ہو سکتا، اللہ 4 سیکنڈ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اسباب کا جہان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 4000 سال نسل در نسل پاک ہو رہے ہیں، پاک ہو رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری دنیا کے قبیلوں پر ایسے نظر دوڑائی، فاختار العرب، اس میں عرب اللہ کو پسند آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے عرب کی چھانٹی شروع کی، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کو دیکھنا شروع کیا، فاختار نظر، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کی اولاد کو باہر نکال لیا، پھر مضر کی اولاد کو چھانٹی شروع کی اور اس میں سے نکالنا شروع کیا، تو فاختار قریش، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو نکالا، ثم تخیر قریش، پھر قریش کے سیکنڈ قبائل، دوسری قبائل، تو قریش کو سامنے رکھا اور اس کی چھانٹی شروع کی، فاختار بنی ہاشم، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو نکالا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چھانٹا، چھانٹتے 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 ایک ہستی وجود میں آئی جس کا نام اللہ نے محمد رکھا. اس ساری چھانٹ کانٹ چھانٹ میں نسل در نسل کرتے 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 4000 سال کا زمانہ چاہیے تھا، تب جا کر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہر پیدا، تب جا کر کچھ چیز وجود میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عرب کا خطہ چھانٹا، شہر میں رہنے والے لوگ وہ انسانی صفات بہت ساری گم کر دیتے ہیں، صحرا میں رہنے والے لوگ ان کی صفات باقی رہتی ہیں، وہ اپنی فطرت پر رہتے ہیں، پہاڑ کا آدمی، صحرا کا آدمی، وہ شہری آدمی سے بہت اونچا ہوتا ہے صفات کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، تما نہیں، غرض نہیں، لالچ نہیں، پیسے کی دوڑ نہیں. وہ شہر میں آتے ہیں تو پھر اس کا گھر دیکھا، اس کی گاڑی دیکھی، اس کا بنگلہ دیکھا، اس کی تجارت دیکھی، اس کی دکان دیکھی، اس کا زیور دیکھا، اس کے کپڑے دیکھے، اس کی بیٹی کی شادی دیکھی، میں بھی ایسا کروں، میں بھی ایسا کروں گی، میری بیٹی کی بھی شادی ایسی ہو، میرے گھر کا فرنیچر بھی ایسا ہو. تو پھر اخلاق کی دوڑ کی بجائے چیزوں کی دوڑ لگ جاتی ہے. تو جب معاشرے کے مرد عورت چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں تو انسانیت ان کے اندر سے گرنا شروع ہو جاتی ہے، نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عرب کا خطہ چنا جہاں کوئی دخل نہیں ہو سکتا، پانی کوئی نہیں، دنیا میں واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں دریا کوئی نہیں، عرب کا جزیرہ، عرب یمن بھی اس میں شامل کر کے اوپر تبوک سے لے کر اور نیچے یمن تک، یہ سارا جو پہلے جزیرہ العرب تھا، وہ مسقط بھی اس میں، امارات بھی اس میں، وہ کویت بھی اس میں، اور قطر بھی اس میں، اور بحرین بھی اس میں، اور یمن بھی اس میں، اور ابو ظبی اور دبئی اور ساری ریاستیں، یہ سب جزیرہ العرب کہلاتی تھیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، جہاں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا وہاں پانی کوئی نہیں رکھا، یہ سبزہ کوئی نہیں ہے، صحرا صحرا، کالے پہاڑ، کچھ علاقے ٹھنڈے بنائے، باقی سارا ملک دریا کے بغیر. کافروں یہی تو کہا حضرت عمر نے، یا رسول اللہ، یہ روم اور ایران والے نہروں میں، دریاؤں میں، سونے میں، چاندی میں، اور آپ اس سفر میں، تو یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، جس کی زمین صحرا ہی صحرا، دنیا کا سب سے بڑا صحرا وہاں پڑا ہوا ہے، جس میں کوئی انسان چلا جائے تو پھر مر کے نکلے گا، ویسے نہیں نکل سکتا. اور ربع الخالی جس کو کہتے ہیں، اور ربع الخالی یعنی جزیرت العرب کا 1/4، اور ربع ربع چوتھائی کو کہتے ہیں، تو جزیرت العرب کا 1/4 حصہ صحرا ہے. وہ 1/4 ایسا صحرا، صحرا تو اور بھی ہے، یہ ایسا صحرا ہے جس میں انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو جائے گا بس مر کے نکلے گا، جانور بھی کوئی نہیں، کہ وہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا. اللہ نے اس خطے کو چنا اپنے محبوب کے وجود میں لانے کے لیے. اور عرب میں بھی تو سردار تھے، طائف تھا، طائف کے سردار، مکے کے سردار، اور غسان کے سردار، اور نجران کے سردار. اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم بنا کے پیدا کیا، بولی دو یتیم وعاش فقیرا ومات مسکینا، آپ یتیم پیدا ہوئے، فقر کی زندگی گزاری،
مسکنت کی موت پائی. تو آج وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تھا. اور اتفاق ایسا ہے کہ میرے ہوش میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش عربی اور انگریزی ایک ہی اکٹھی ہو رہی ہے. آپ انگریزی لحاظ سے 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن پیدا ہوئے. 22 اپریل آج 22 ہیں, 22 اپریل 571 عیسوی, 12 ربیع الاول آج 12 ربیع الاول بھی ہو. تو جب سے میرے ہوش میں جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے, یہ میرے ہوش میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 22 اپریل اور 12 ربیع الاول دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ پیر کا دن تھا, آج جمعہ کا دن ہے. چونکہ انگریزی اور عربی مہینے میں 10 دن کا فرق ہے, تو 36 سال کے بعد جا کر مہینے اکٹھے ہوتے ہیں 36 سال کے بعد. لیکن تاریخ ایک ہو, یہ تو کوئی 85 سال کے بعد جا کر ہوتا ہے کہ تاریخ بھی ایک ہو جائے عربی کی انگریزی کی. تو آج اس لحاظ سے میں نے رات بھی اسی پر ہی بیان کیا. مجھے رات ایک خیال ہے, پہلے مجھے خیال نہیں تھا, بیان سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ آج رات 22 اپریل کی ہے اور ادھر سے 12 ربیع الاول کی رات ہے. تو یہ دونوں تاریخیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی ہیں. 12 ربیع الاول 22 اپریل پیر کا دن صبح صادق 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے اور یتیم کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ کے باپ عبداللہ ماں کے پیٹ میں آپ 2 مہینے کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور سفر میں انتقال ہوا. بیوی نے اپنے خاندان کی میت کو نہیں دیکھا, تجارت کے لیے گئے, وہاں سے واپس آئے, مدینے پہنچے, بیمار ہوئے, وہیں انتقال فرمایا, وہیں دفن ہو گئے. 22-23 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے اور آخری دم گھر میں نہیں دیا. بیوی نے خاندان کو, خاندان نے بیوی کو نہیں دیکھا. خبر پہنچی کہ عبداللہ دنیا سے چلے گئے. نور نبوت ماتھے پہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا, کیونکہ جب آپ اپنے وہ پش در پش منتقل ہوتا تھا آپ کا نور, تو ماتھا چمکتا تھا, ماتھے میں چمک پیدا ہو جاتی تھی. تو وہ نور نبوت, وہ پیشانی, عبدالمطلب ایک دفعہ سفر میں تھے تو مدینے کی ایک یہودی عورت نے دیکھا تو ان کو برائی کی دعوت دی. برائی کا نہیں ہوگا, شریف آدمی تو انہوں نے شادی کر لی, انہوں نے نہیں شادی کی. پھر اس کے بعد شام کی تجارت سے واپس آئے, پھر اس عورت کے پاس گئے کہ تم مجھے برائی کی دعوت دیتی تو شادی کر لے. تو اس نے ماتھے کو دیکھا کہ نہیں اب وہ کام گیا, وہ گئی بات, جس کی مجھے پانا تھی وہ بات گئی. جب آپ کا نور منتقل ہوتا تھا تو اگلے کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا. تو عبداللہ آپ نے فرما, انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحہ کا بیٹا ہوں, اسماعیل کا, عبداللہ کا. اسماعیل کو بھی اللہ نے شروع سے بچایا اور عبداللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شروع سے بچایا. 4000 سال پہلے اسماعیل 6-7 برس کے ہیں اور ادھر ابراہیم علیہ السلام 94 برس کے ہیں. اور منا کی پہاڑیوں کے درمیان باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے اور باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا, میں تجھے ذبح کرتا ہوں, تیری کیا رائے ہے؟ تو یہ عورتیں اس بات کو سمجھیں کہ یہ 6 برس کا بچہ, اس نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی, آج پہلی دفعہ باپ کی شکل دیکھ رہا ہے. اس بچے کے اندر ایمان کا جذبہ, اطاعت کا جذبہ جو بھی بھرا ہے, جو اس کی ماں نے بھرا ہے, اس بچے کی تربیت خلیل اللہ نے نہیں کی, اس بچے کی تربیت حاجرہ نے کی ہے. ماں ایسی تربیت با ہے, جو وہ اسکول ہے, جو وہ مدرسہ ہے, اگر یہ آباد ہوگا تو نسل اسماعیل جیسی پیدا ہوگی. اور اگر ماں کا مدرسہ بند ہو گیا اور یہ اسکول بند ہو گیا تو پھر نسل ناچنے والی پیدا ہوگی, گانے والی پیدا ہوگی. اسکول تربیت نہیں کر رہے, یہ اسکول تو ہمارے سلاٹر ہاؤس ہیں, سلاٹر ہاؤس کا مذبح خانے, جہاں یہ جانور نہیں ذبح ہوتے, جانور ذبح ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اسکول ہیں, انگریزی طرز کے اسکول, لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں, یہ وہ اسکول ہیں جہاں میری تمہاری بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں اور بیٹے ذبح ہو رہے ہیں. یہ جس بیٹی کو ننگے سر اسکول جانا ہو
وہ کبھی بڑی ہو کر پردہ نہیں کر سکتی. جس بچے نے اسکول میں جا کے گانا سننا ہو وہ بڑا ہو کے کبھی قرآن نہیں سن سکتا. جو بچپن سے ہی اوروں کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھتا چلا آئے وہ بڑا ہو کر اپنی نظروں کو حیا کا سومن نہیں لگا سکتا. اس کی نظر بے حیا ہو جائے گی اور وہ اس کی حضل جوانی آوارہ ہو جائے گی اور وہ خود بھی برباد ہوگا اور کتنی زندگیاں برباد ہوں گی. اس کے دن میں بار وہ ماں باپ ہیں جو خود سوئے ہوئے ہیں اور بچوں کو قصائیوں کے حوالے کیا ہوا ہے. آج کا اسکول صرف پیسے دیتا ہے, وہ صرف پیسے دیتے ہیں. آج کے بچے کو انگریزی بولنا سکھا, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں انگریزی میں پڑھو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنسی انگریزی اردو میں سیکھو. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی معاشرت کے ساتھ سیکھو, اپنی تہذیب کے ساتھ سیکھو. ہم مسلمان پہلے ہیں اور دنیا بار بعد میں ہیں. اسلام ہمارے لیے پہلی چیز ہے, باقی ساری چیزیں بعد کی ہیں. ہم اپنے اسلام کا سودا نہیں کر سکتے, چاہے ساری چیزوں کا ہمیں سودا کرنا پڑ جائے. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان کی ترجیحات اور شوق اور ہو جاتے ہیں, جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان کے شوق اور ہو جاتے ہیں. جب اولاد جوان ہوتی ہے اور ماں باپ کو ایسے نکی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے پھر ان کے کلیجے میں آگ لگتی ہے, سینے میں خنجر جا کے لگتا ہے. لیکن اس وقت کرونا بیکار ہے کہ پہلا جرم ماں کا تھا جس کے ذمے تھا اولاد کو سمجھانا, باپ کا تھا جس کے ذمے تھا اولاد کی تربیت کرنا. تم دیکھو کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. صبح صبح تم کاروبار پہ چلے جاتے ہو, تمہارے بچے اسکول میں چلے جاتے ہیں. عورتیں گھروں میں جو مالدار گھر ہیں وہ عورتیں سوتی رہتی ہیں, جو متوسط طبقے کے گھر ہیں اس میں عورتیں اپنی کام کاج میں لگ جاتی ہیں. وہ بچہ آتا ہے اسکول سے, وہ کھانا کھاتا ہے, کھانا کھا کر یا تو وہ سو جاتا ہے, وہ اس کو ٹیوشن والا پکڑ لیتا ہے. وہ ٹیوشن سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اگر کسی کو تھوڑا بہت شوق ہے دین کا تو کسی قاری صاحب کو وہ قرآن کا قاعدہ پڑھوا دیتا ہے. وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو ٹی وی چل پڑتا ہے, وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. اور آج کا ٹی وی وہ سانپ ہے جس کا ڈسا ہوا ایمان سے فارغ ہوگا. سانپ کا ڈسا ہوا تو مر کے جنت میں جائے گا, ٹی وی کا ڈسا ہوا اس ایمان سے فارغ ہو کر جہنم میں جائے گا. کہ آج کا ٹی وی وہ خبریں نہیں دے رہا, وہ تمہاری بیٹیوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے, وہ تمہارے اندر زنا سے بیج بونا چاہتا ہے, تمہارے اندر تمہاری نسل سے حیا کو نکالنا چاہتا ہے, اخلاق کو نکالنا چاہتا ہے, کردار خوشی کرنا چاہتا ہے, تمہیں اور تمہاری زندگی کو بے حیا بنانا چاہتا ہے. ظالم ہے وہ ماں باپ جو گھروں میں ٹی وی رکھتے بیٹھے اور اپنے بچوں کو خود سلو پوائزنگ کر رہے ہیں. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا زہر روزانہ خود کھلا رہے ہیں. اپنے بچے کو زہر روزانہ خود پلا رہے ہیں. وہ کیا ماں ہے جو بچے کو زہر کھلائے؟ وہ کیا باپ ہے جو بچے کو زہر کھلائے؟ صبح ہوئی شام ہوئی ماں اور باپ اور بیٹا آپس میں مل کے نہیں بیٹھے. صبح ہوئی شام ہوئی ماں باپ بیٹی آپس میں مل کے نہیں بیٹھے. اسکول میں گئے اور وہ ٹیوٹر کے پاس گئے, ٹیوشن پڑھانے والے کے پاس گئے, قاری کے پاس گئے, ٹیلیویژن کے پاس گئے. ایسے دن گزرا, ایسے ہفتے گزرے, ایسے مہینے گزرے, ایسے سال گزر گئے. ماں نے بچوں کو نہ دیکھا, بچے نے ماں کو نہ دیکھا. باپ دکان سے تھکا ہی جاتا ہے, کاروبار ادھار کر چل رہے ہیں. مال کی دوڑ میں سارے بازار کو ادھار پہ کر دیا ہے. ادھار پہ کس لیے چل رہا ہے کہ زیادہ کمائی ہو گئی نا. ادھار پہ تو سودا بک جاتا ہے آسانی سے, دوسرا ریٹ زیادہ مل جاتا ہے تو کوئی نقد بیچے تو اس کا بکتا نہیں. وہ حقد ہم سے لے لو پیسے جب مرضی دو. اب جس نے ادھار دیا ہوا ہو اور جس نے ادھار لینا بھی ہو دینا بھی ہو, جس نے ادھار دینا بھی ہو اور ادھار لینا بھی ہو, وہ گھر میں رہ کر بھی گھر کا نہیں ہوتا. اس کا دماغ بدا ہوتا ہے, اس کی ساری سوچ لینے میں اور دینے میں ہوتی ہے. اس کو دینی ہے, اس کو لینے, اس سے لینے ہے. جس کو دینا ہے وہ آ گیا ہے, جس سے لینا ہے وہ بیٹا نہیں ہے. سارے بازار کا ماحول یہ ہے, جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ بیٹا نہیں, جس نے لینے ہوتے وہ آ کے بیٹھا تھا. دو ہمیں دو, تمہارا وعدہ آ گیا ہے. اس نے وعدہ کیا تھا اس کے وعدے پر. اس نے کہا تھا میں تمہیں 22 تاریخ کو پیمنٹ کروں گا, اس نے آگے کہہ دیا آپ 22 کو آ جائیں آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی. اس نے دیا نہیں, اب وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو جس آدمی کی تجارت ایسی ہوگی وہ گھر میں رہ کر بھی غیر حاضر ہوگا, نہ اپنی بیوی کو ٹائم دے سکتا نہ بچوں کو, بلکہ وہ بدتمیز ہو جائے گا. بیوی کو بھی مارے گا, بچوں کو بھی مارے گا, دوسروں سے بھی لڑے. اور جس سے لینے ہیں اس سے بھی ریسی کرے گا. اس لیے میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو, یا ادھار دینا چھوڑ دو یا گالی دینا چھوڑ دو. جب کوئی تمہیں پیسے نہیں دیتا پھر تم اسے گالیاں نکالتے ہو, یا اتنا ظرف پیدا کرو کہ اگر اگلا نہیں دے رہا تو اسے گالی. اگر تم نے گالی دے دی تو تم بڑے مجرم ہو چھوٹا مجرم. سنو ساری دنیا بھی تو تمہاری ضبط کر لیں گے، ایک لاکھ، دو لاکھ، ایک کروڑ، دس کروڑ، بہت چھوٹی رقم ہے. تم نے ایک آدمی کو ساتوں زمینیں ادھار دے دی، اور اس نے تمہیں 22,500 کر دیا، پھر اس نے تمہیں 22,500 نہیں دیا، تم نے اسے ماں کی گاڑی دے دی، تو تم بڑے مجرم بن گئے، چھوٹا مجرم بن گیا. تو ماں کی قیمت دنیا نہیں ہے. تم نے اس کو بیٹی کی گالی دے دی، تم نے اس کو بہن کی گالی دے دی، اسے ماں کی گالی دے دی. یہ گالی نکالنے والا، یہ مال دمانے والے سب بہت مجرم، یہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی ہے. اس کا جرم بڑا ہے، اس کا جرم چھوٹا ہے. تو میں وہ تاجروں سے کہتا ہوں، یا ادھار دینا چھوڑ دوں یا بہن دینا چھوڑ دوں. تو اب چونکہ بچوں کی تربیت کا نہ باپ کے پاس وقت ہے نہ ماں کے پاس وقت ہے، وہ آوارہ ہو تو وہ اور ہوں. تو